وَإِذَا أَوْصَى بِخَاتَمٍ لِإِنسَانٍ ثُمَّ بِالْفَصْلِ مِنْهُ لِآخَرَ أَنَّ الْحَلْقَةَ لِلْأَوَّلِ وَالْفَصْلَ بَيْنَهُمَا تَعْيِيدٌ لِمُقَدِّمَةٍ مَفْهُومَةٍ مِمَّا قَبْلُ وَهِيَ أَنَّ الْعَامَ مُسَاوٍ لِلْخَاسِ بِمَسْأَلَةٍ فِقْهِيَّةٍ. بھئی ما قبل سے ایک مقدمہ مفہوم ہوا بھئی کہ عام خاص کے برابر ہے, اس کے مساوی ہے, کیونکہ خاص کا حکم پہلے گزرا تھا کہ خاص کیا ہے, ہمارے نزدیک قطعی ہے. اب قریب میں عام کا حکم گزرا, عام کے بارے میں بھی بتلا دیا, وہ بھی ہمارے نزدیک قطعی ہے. تو اس سے ایک مقدمہ مفہوم ہو گیا کہ عام خاص کے جب دونوں قطعی ہیں تو عام کیا ہوا, خاص کے برابر ہوا, اس کے مساوی ہو گیا. آپ اس مقدمے کی تائید کے طور پر ایک فقہی مسئلہ ذکر فرما رہے ہیں کہ فقہی مسئلے سے بھی اس مقدمے کی تائید ہوتی ہے کہ خاص اور عام دونوں آپس میں کیا ہیں, برابر ہیں. کس کے ذریعے تائید ہوتی ہے؟ یہ جو فقہی مسئلہ ذکر کریں گے اس سے یہی ثابت ہوتا ہے کہ خاص اور عام آپس میں برابر ہیں. بھائی فقہی مسئلہ بھائی یہ ہے, کہتے ہیں کہ ایک شخص ہے, وہ مثلا وہ وصیت کرتا ہے ایک انگوٹھی کی ایک شخص کے لیے کہ میرے مرنے کے بعد یہ انگوٹھی مثلا بھائی بڑی قیمتی انگوٹھی ہے, تو اس نے وصیت کر دی میرے مرنے کے بعد یہ انگوٹھی زید کو دے دینا بھائی. پھر اس کے بعد بھائی بعد میں وہ الگ کلام کے ذریعے اس انگوٹھی کا جو نگ ہے اس کی وصیت کسی اور کے لیے کر دیتا ہے بھائی, اس انگوٹھی کا جو نگینہ ہے مثلا وہ عمر کو دے دینا. یہ وصیت اس نے بعد میں کی بھائی, پہلی وصیت انگوٹھی کی وصیت کس کے لیے کی تھی؟ زید کے لیے کی تھی, اور بعد میں چاہے اسی وقت تھوڑی دیر ٹھہر کر کر لے چاہے سال بعد کر دے بھائی وصیت, مطلب جدا کلام کے ذریعے اس نے پھر بعد میں نگینے کی وصیت کس کے لیے کر دی؟ عمر کے لیے مثلا وصیت کر دی. تو فرق کہتے ہیں بھائی اس صورت میں جو انگوٹھی کا جو حلقہ ہوگا وہ صرف موفا لہو اول کے لیے ہوگا جس کے لیے پہلے وصیت کی تھی, یعنی زید کے لیے صرف زید کو انگوٹھی کا حلقہ دیا جائے گا, اور جو نگینہ ہے وہ دونوں کے درمیان مشترک ہوگا. بھائی نگینہ کیا ہوگا؟ دونوں کے درمیان مشترک ہوگا. کہتے ہیں اس فقہی مسئلہ سے بھی تائید ہوتی ہے کہ خاص اور عام آپس میں کیا ہیں, برابر. کس طرح بھائی تائید ہوتی ہے؟ دیکھو وجہ سمجھ لو. وجہ یہ بھائی کہ جب ایک شخص نے وصیت کی کہ مثلا میری یہ انگوٹھی کس کو دے دی جائے میرے مرنے کے بعد؟ زید کو دے دی جائے. تو کہتے ہیں یہاں اس نے لفظ انگوٹھی ذکر کیا, اور انگوٹھی کا لفظ عام کی طرح ہے, عام تو نہیں ہے لیکن عام کی طرح ہے. عام اس لیے نہیں ہے کیونکہ عام وہ ہوتا ہے جو افراد کو شامل ہوتا ہے, جبکہ انگوٹھی تو کیا ہے, ایک ہی فرد پر بولی جاتی ہے. بھائی بات سمجھ میں آئی بھائی؟ تو یہ ایک ہی فرد کو شامل ہے لیکن پھر بھی یہ عام کی طرح ہے. کس اعتبار سے؟ کہ انگوٹھی کا لفظ حلقے اور نگینے دونوں کو شامل ہے. انگوٹھی کا لفظ حلقے اور نگینے دونوں کو شامل ہے, تو یہ عام کی طرح ہو گیا. جیسے عام افراد کو شامل ہوتا ہے, یہاں یہ بھی کتنی چیزوں کو شامل ہو گیا؟ دو چیزوں کو شامل ہوا بھائی. تو یہ عام ہے یا مولانا؟ انگوٹھی کیا ہے؟ عام کی طرح ہے بھائی. پھر بعد میں اس نے کہا کہ یہ نگینہ جو ہے یہ عامر کو دے دیا جائے, تو نگینہ مولانا خاص ہے کیونکہ وہ صرف اس نگ پر ہی بولا جاتا ہے, کسی اور چیز پر نہیں. تو یہ خاص ہوا بھائی. تو پہلے ایک عام آیا تھا مولانا, بعد میں خاص آ گیا. اب دیکھو عام کیا تقاضا کرتا ہے؟ عام تقاضا کر رہا ہے کہ حلقہ بھی زید کا ہو اور نگینہ بھی, کیونکہ انگوٹھی لفظ کہا اور انگوٹھی شامل ہے حلقے کو بھی اور نگینے کو بھی. تو یہ تقاضا کر رہا ہے دونوں چیزیں کس کی ہونی چاہیے؟ زید کی. کس نے تقاضا کیا؟ عام نے. کس نے؟ عام نے. اور خاص بعد میں الگ کلام کے ذریعے اس نے الگ وصیت کی کہ یہ نگینہ کس کو دیا جائے؟ عامر کو دیا جائے. تو یہ خاص تقاضا کرتا ہے کہ نگینہ کس کو دے دیا جائے؟ عامر کو دیا جائے. تو اب خاص اور عام میں تعارض آیا مولانا. حلقے میں تو تعارض نہیں, حلقہ تو صرف کس کا ہوگا؟ زیک یعنی موسیٰ لہو اول کا ہی ہوگا، لیکن نگینہ اس کے اندر خاص اور عام میں تعارض آ رہا ہے. عام چاہتا ہے کہ یہ کس کا ہو؟ زید کا. خاص کیا چاہتا ہے؟ یہ کس کا ہو؟ عمر کا ہو. تو لہذا اور خاص اور عام دونوں آپس میں کیا ہیں؟ برابر ہیں، مساوی ہیں، ترجیح کی کوئی وجہ نہیں ہے. لہذا اس انگوٹھی کو یہ نگینہ بھی کیا ہو جائے گا؟ دونوں کے درمیان مشترک ہو جائے گا بھائی، تاکہ خاص اور عام برابر ہو جائیں بھائی. صورت مسئلہ سب کو اچھی طرح سمجھ میں آ گئی بھائی؟ دیکھیے بھائی اب یہی ذکر تو دیکھو، اب اس سے کہتے ہیں اس فقہی مسئلے سے بھی تائید ہوتی ہے کہ خاص عام کے برابر ہے بھائی. کہتے ہیں وَإِذَا أَوْصَى بِخَاتَمٍ لِّإِنْسَانٍ، جب وصیت کی کسی شخص نے انگوٹھی کی کسی انسان کے لیے، ثم بالفصل منه، پھر نگینے کی منه، اے حاضمی راجہ خاتم کو، اسی انگوٹھی میں سے جو نگینہ ہے بھائی، اس کی وصیت کی، لآخر کسی دوسرے شخص کے لیے، تو کہتے ہیں ان الحلقہ للاول والفصل بینهما، حلقہ کس کے لیے ہوگا؟ پہلے شخص کے لیے ہوگا، اور نگینہ ان دونوں کے درمیان مشترک ہوگا. کہتے ہیں تائید لمقدمۃ مفہومۃ مما قبل، یہ تائید ہے اس مقدمہ کی جو مفہوم ہو رہا ہے ما قبل سے، وہی ان العام مساو للخاص، اور وہ مقدمہ یہ ہے کہ عام جو ہے وہ خاص کے مساوی ہے. تو یہ اس مقدمے کی تائید ہے بمسالتن فقہیتن، بمسالتن فقہیہ کا تعلق تائید سے ہے. تائید ہے کس کے ذریعے؟ مسئلہ فقہیہ کے ذریعے اس مقدمہ مفہومہ کی تائید ہے. وہی انہ اذا اوصى احد بخاتمه لانسان، اور وہ یہ کہ جب وصیت کی کسی ایک شخص نے اپنی انگوٹھی کی لانسان، کسی انسان کے لیے، ثم اوصى بکلام مفصول بعده، پھر وصیت کی ایسے کلام کے ذریعے جو الگ ہے، جو مفصول ہے، جدا ہے، بعدہ اس پہلی وصیت کے بعد، سمجھ میں؟ تو اس پہلی وصیت کے بعد پھر کلام مفصول کے ذریعے وصیت کی، بفص ذلک الخاتم بعینہ، اسی معین انگوٹھی کے نگینے کی، لانسان آخر کسی دوسرے انسان کے لیے، فتکون الحلقۃ للموسى له الاول، تو اس صورت میں حلقہ جو ہوگا وہ موسى له اول کے لیے ہوگا، خاصتاً خاص طور پر. الاول یہ صفت ہے موسى له کی، اور وہ مجرور ہے، اس پر حرف جر داخل ہوا ہے، تو یہ صفت بھی مجرور ہوگی. فتکون الحلقۃ للموسى له الاول خاصتاً، تو حلقہ جو ہوگا خاص طور پر موسى له اول کے لیے ہوگا. والفص مشترکم بین الاول والثانی علی السوائی، اور نگینہ جو ہے وہ مشترک ہوگا موسیٰ لہ اول اور موسیٰ لہ ثانی کے درمیان، علی السوائی برابری پر، برابری کے طریقے پر. وذالک لان الخاتم عام، اور اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ خاتم کا لفظ عام ہے، ای کل عامی، یعنی کہ عام کی طرح ہے. لأن العام المصطلح هو ما يشمل افرادا، اس لیے کہ اصطلاحی عام جو ہے وہ ہے جو شامل ہوتا ہے افراد کو. والخاتم، او ہے آپ کی کتابوں میں؟ او نہیں، وہ ہونا چاہیے. والخاتم لا يصدق الا على فرد واحد، اور جبکہ انگوٹھی جو تو عام اصطلاحی وہ ہے جو افراد کو شامل ہوتا ہے. والخاتم لا يصدق الا على فرد واحد، اور انگوٹھی تو صادق نہیں آتی مگر ایک ہی فرد پر. ولكنه كالعام، لیکن یہ کس کی طرح ہے؟ عام کی طرح ہے. يشمل الحلقة والفص كليهما، یہ حلقے اور نگینے دونوں کو شامل ہوتی ہے. والفص خاص بمدلوله فقط، جبکہ فص کا لفظ جو نگینہ ہے وہ خاص ہے صرف اپنے مدلول کے ساتھ ہی بھائی، یعنی فص کا لفظ صرف اپنے مدلول یعنی صرف نگینے کے ساتھ ہی یہ خاص ہے جس پر یہ دلالت کر رہا ہے. فَإِذَا ذُكِرَ الْخَاصُ بَعْدَ الْعَامِ، یا یوں کہیں فَإِذَا ذَكَرَ الْخَاصَ بَعْدَ الْعَامِ بِكَلَامٍ مَفْصُولٍ، جب وصیت کرنے والے نے خاص کو ذکر کیا عام کے بعد الگ کلام کے ذریعے، وَقَعَ التَّعَارُضُ بَيْنَهُمَا فِي حَقِّ الْفَصِّ، تو ان دونوں کلاموں میں تعارض واقع ہوا نگینے کے حق میں. فَيَكُونُ الْفَصُّ لِلْمُوسَى لَهُ مُوسَى لَهُمَا جَمِيعًا، تو وہ جو نگینہ ہے جو ہے للموسا لہما، وہ دونوں موسا لہو جو ہیں ان کے لیے ہوگا، موسا لہما جمیان وہ دونوں جو موسا لہو ہیں ان کے لیے ہوگا، تسویتن للعام مال خاصی، برابری کرنے کے لیے عام اور کی خاص کے ساتھ، بھائی عام کی خاص کے ساتھ برابری کرنے کے لیے، بخلاف ما اذا اوفا. ہاں یہاں سے یہ بتلا رہے ہیں بھائی، یہ تو تھا کلام مفصول کی صورت میں، جب اس نے دوسری وصیت جو کی وہ الگ کلام کے ذریعے کی ہے، پہلے کلام کے ساتھ دوسرا کلام ملا ہوا نہیں تھا، لیکن اگر اس نے کلام موصول کے ساتھ یہ وصیت کی بھائی، مثلا درمیان میں وقفہ نہیں، مسلسل کلام اس نے یوں کہا، میری یہ انگوٹھی زید کو دے دینا اور نگینہ عمر کو دے دینا، دیکھو کلام موصول ہے ملا ہوا ہے، میری انگوٹھی زید کو دے دینا اور نگینہ عامر کو دے دینا، تو کہتے ہیں یاد رکھیے اس صورت میں یہ تخصیص ہو جائے گی، اب صرف حلقہ جو ہے وہ زید کو ملے گا اور نگینہ عامر کو ملے گا، کس کو ملے گا؟ عامر کو ملے گا، اس لیے کیونکہ یہ اس نے کلام موصول کے ساتھ کہا، تو یہ تخصیص ہو گئی، کیا ہو گئی؟ تخصیص ہو گئی. تخصیص کس کو کہتے تھے؟ کہ عام میں اس کے افراد میں سے بعض افراد کو اس حکم سے نکال دیا جائے، تو یہاں بھی کہا کہ یہ انگوٹھی جب کہا کس کے لیے ہے؟ زید کے لیے ہے، تو آگے نگینے کو اس سے کیا کر دیا؟ نکال دیا، معلوم ہوا ہے زید کے لیے وہ صرف حلقہ چاہتا ہے، یہ آگے آنے والا کلام بتلا رہا ہے، زید کو وہ صرف کیا دینا چاہتا ہے؟ حلقہ دینا چاہتا ہے بھائی، حلقہ دینا چاہتا ہے بھائی. اس لیے کیونکہ تخصیص کے لیے شرط ہے، مولانا یاد رکھنا بھائی، تخصیص کے لیے شرط ہے کہ وہ جو مخصص ہے، دلیل مخصص، وہ ملی ہوئی ہو اس عام کے ساتھ، تخصیص کے لیے کیا شرط ہے؟ کہ وہ دلیل مخصص جو تخصیص کر رہی ہے، جو دلیل بھائی تخصیص کس سے آ رہی ہے، اور یہ حلقہ کس کو، یہ نگینہ کس کو دے دینا؟ عامر کو دے دینا، یہ دلیل مخصص ہوئی نا، یہ تخصیص اسی سے تو آ رہی ہے جب کلام موصول کے ساتھ کہا، اور تخصیص کے لیے کیا شرط ہے؟ کہ وہ دلیل مخصص کیا ہونی چاہیے؟ عام کے ساتھ ملی ہوئی ہونی چاہیے، اگر ملی ہوئی نہیں، جدا ہے، تو یاد رکھو پھر اس صورت میں یہ تخصیص نہیں کہلاتا، یہ نسخ کہلاتا ہے، کیا کہلاتا ہے؟ نسخ کہلاتا ہے بھائی. کس طرح؟ بھائی پہلے ایک حکم بیان کیا تھا، پھر بعد میں ایک اور حکم بیان کر رہا ہے، معلوم ہوا کچھ پہلے اس نے کہا تھا یہ انگوٹھی کس کو دے دی جائے؟ زید کو دے دی جائے، معلوم ہوا اس نے انگوٹھی اور نگینہ دونوں مراد لی ہیں، اس کا حکم کس کے لیے لگا دیا؟ زید کے لیے، یہ زید کو دی جائے میرے مرنے کے بعد. بعد میں وہ کہہ رہا ہے یہ نگینہ کس کو دے دیا جائے، کلام مفصول کے ذریعے کہہ رہا ہے، معلوم ہوا پہلے جب اس نے انگوٹھی کا لفظ کہا تھا، مثلا ایک دن پہلے یا دو دن پہلے اس نے کہا تھا، معلوم ہوا اس وقت جب اس کی مراد انگوٹھی سے حلقہ بھی تھا اور نگینہ بھی تھا، اگر ایک مراد ہوتا تو اسی وقت تصریح کر دیتا، لیکن اس نے اس وقت تصریح نہیں کی، معلوم ہوا اس وقت جب انگوٹھی کا لفظ بولا اس سے کیا مراد ہے؟ حلقہ بھی مراد اور نگینہ بھی مراد ہے. اب بعد میں وہ کیا کرنا چاہتا ہے؟ بعض افراد کو اس حکم سے نکالنا چاہتا ہے، تو یہ اس کو نسخ کا، بعض افراد کے اندر اس حکم کو منسوخ کرنا چاہتا ہے، یعنی نگینے میں کیا کرنا چاہتا ہے؟ منسوخ کرنا چاہتا ہے. نگینے کو بھی حکم پہلے کس کے لیے تھا؟ زید کے لیے، لیکن اب اس حکم کو منسوخ کرنا چاہتا ہے، نگینے کو کس کے لیے کرنا چاہتا ہے؟ عمر کے لیے کرنا چاہتا ہے، لیکن یہاں نسخ نہیں ہوگا مولانا، اس لیے کیونکہ وصیت کا نفاذ ہوتا ہے انسان کے مرنے کے بعد بھائی، انسان کے مرنے کے بعد وصیت کا نفاذ ہوتا ہے، تو گویا کہ نفاذ کے وقت دونوں ملے ہوئے ہیں، دونوں کیا ہیں؟ ملے ہوئے ہیں، تو خاص تو یہاں تعارض آیا تھا، تو ہم نے لہذا نگینے کو دونوں میں مشترک قرار دے دیا، لیکن اگر وہ کلام موصول کے ساتھ کہتا ہے، اب تخصیص کی شرط پوری ہو گئی، تخصیص میں کیا شرط تھی؟ یہ دلیل مخصص کس کے ساتھ ملی ہوئی ہو؟ عام کے ساتھ ملی ہوئی ہو وہ دلیل جس کی وجہ سے تخصیص آ رہی ہے. تخصیص کس دلیل کی وجہ سے آ رہی ہے؟ اس نے جو یہ کہا یہ نگینہ پہ پہلے کہا یہ انگوٹھی زید کو دے دینا میرے مرنے کے بعد اور یہ نگینہ میرے مرنے کے بعد عمر. تو یہ جو ثانی کلام ہے یہ دلیل مخصص ہے. یہ تخصیص کر رہی ہے نگینے کو ماقبل حکم سے نکال رہی ہے بھائی, یہ دلیل مخصص ہے. تو یہاں تخصیص کی شرط پوری ہو گئی مولانا, تو یہ تخصیص ہوگی بھائی, یہ نسخ نہیں ہوگا بھائی. تخصیص سمجھ معلوم ہوا. اس نے جو پہلے جملے کے اندر عام ذکر کیا انگوٹھی, اس انگوٹھی سے صرف اس کی مراد حلقہ ہے, نگینہ مراد ہی نہیں. کیا ہے اگلا کلام اس کا خود بتلا رہا ہے, وہ سارا کلام مسلسل کرتا چلا جا رہا ہے. پہلے اس نے کہا یہ انگوٹھی کس کے لیے ہے؟ زید کے لیے. اور یہ نگینہ کس کو لیے ہے؟ معلوم ہے اس نے جو انگوٹھی کا لفظ ذکر کیا تھا اس سے اس کی مراد پوری انگوٹھی ہے نگینے اور حلقے سمیت, یا صرف حلقہ اس کی مراد ہے؟ معلوم ہوا پہلے اس کی وہاں صرف حلقہ مراد ہے اور آگے بتلایا کہ نگینہ اس میں داخل نہیں. نگینہ کس کو دے دینا؟ عمر کو دے دینا. تو لہذا اس صورت میں تخصیص آ جائے گی, یعنی عام کے بعض افراد کو حکم سے تخصیص میں نکال لیا جاتا ہے تو وہاں بھی گویا کہ وہاں صرف حلقہ مراد ہے, نگینہ اس حکم میں داخل ہی نہیں ہے. تو حلقہ صرف زید کو مل جائے گا اور نگینہ وہ کس کو مل جائے گا؟ کیونکہ تعارض ہی نہیں آیا مولانا, عام گولا انگوٹھی لیکن مراد صرف کیا ہے؟ صرف حلقہ. اور بعد میں کیا کہا؟ نگینہ. تو وہ عام ہے یہ خاص ہے, لیکن کیا عام سے صرف کیا مراد؟ حلقہ. خاص سے صرف کیا مراد؟ نگینہ. تعارض کوئی آیا نہیں, کوئی تعارض ہی نہیں آیا. تو یہ فرق ہوتا ہے مولانا تخصیص کے اندر اور نسخ کے اندر بھائی. تخصیص کے اندر جو عام بولا جاتا ہے اول امر سے ہی اس کے بعد افراد ہی مراد ہوتے ہیں, سارے افراد مراد ہی نہیں ہوتے. جبکہ نسخ کے اندر جو عام بولا جائے گا اس کے اندر پہلے تمام افراد مراد تھے, پھر بعد میں کیا کیا گیا؟ بعض افراد کو اس حکم سے ان سے اس حکم کو ہٹا دیا گیا. فرق سمجھ میں آ گیا اچھی طرح؟ تو جب وہ کلام مفصول کے ساتھ کہے گا تو اس صورت میں کیا ہوگا؟ دونوں کے اندر تعارض آئے گا. اور جب کلام موصول کے ساتھ کہے گا تو اس صورت میں کیا ہو جائے گی؟ تخصیص ہوگی. تو خاص اور عام میں تعارض ہی نہیں آئے گا. جب تعارض نہیں آئے گا تو بس حلقہ پہلے کے لیے اور نگینہ کس کے لیے ہو جائے گا؟ دوسرے کے لیے. مسئلہ سب کو اچھی طرح سمجھ میں آ گیا بھائی؟ دیکھیے کتاب پر تو کہتے ہیں بخلاف ما اذا اوصى بالفصل بكلام موصول, بخلاف اس کے کہ جب اس نے وصیت کی نگینے کی کلام موصول کے ساتھ, فانه يكون بيانا, تو اس صورت میں یہ بیان بنے گا. لان المراد بالخاتم فيما سبق الحلقه فقط, اس کے مراد جو ہے انگوٹھی سے ما قبل کے اندر وہ صرف حلقہ ہی ہوگا. فتكون الحلقه للاول والفصل للثاني, تو اس صورت میں حلقہ موسیٰ لہو اول کے لیے ہوگا اور نگینہ موسیٰ لہو ثانی کے لیے ہوگا. یہاں تک پوری بات سب کو سمجھ میں آ گئی اچھی طرح؟ امام ابو یوسف رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ نہیں, چاہے کلام مفصول کے ساتھ کہے چاہے کلام موصول کے ساتھ کہے, دونوں صورتوں میں نگینہ موسیٰ لہو ثانی کے لیے ہوگا اور موسیٰ لہو اول کو صرف حلقہ دیا جائے گا. جبکہ ہم نے کہا تھا نہیں, کلام مفصول کے ساتھ کہا تو نگینے میں دونوں شریک ہوں گے, اور اگر کلام موصول کے ساتھ کہا تو نگینہ صرف کس کا ہو جائے گا؟ موسیٰ لہو ثانی کا ہو جائے گا. امام یوسف رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ بھائی دیکھو یہ وصیت کر رہا ہے اور وصیت کا نفاذ موت کے وقت ہوتا ہے, تو چاہے وہ الگ کلام کرے چاہے ملا کر کرے, اس کے نفاذ کے وقت دونوں اکٹھے حکم نافذ ہو رہے ہیں. نفاذ کیا ہو رہا ہے دونوں کا؟ بھائی وصیت ایک سے آج کرے ایک دس سال بعد کرے, لیکن دونوں نے نافذ کب ہونا ہے؟ موت کے وقت. نفاذ کے وقت دونوں کو گویا کہ حکمن کیا ہو چکے ہیں؟ مقارنت آ گئی ان میں. کیا آ گئی؟ مقارنت آ گئی. سمجھ میں آئے؟ اور جب مقارنت ہو کلام موصول ہو اس صورت میں کیا حکم بتلایا تھا آپ نے؟ اس صورت میں تخصیص ہے, تو حلقہ پہلے کے لیے ہوگا اور نگینہ, کیونکہ تو اس وقت چیک اگر کلام موصول میں صورت میں کہے پھر تو اشکال ہی کوئی نہیں، کلام موصول کی صورت میں بھی اشکال نہیں رہتا، اس لیے کیونکہ دونوں کا نفاذ کس وقت ہونا ہے؟ موت کے وقت، پھر وہاں جا کر دونوں گویا مل گیا، آپس میں مقارنت آ گئی، جب مقارنت آئی تو اس صورت میں آپ پڑھ چکے ہیں کہ حلقہ پہلے کے لیے ہوگا اور نہ کس کے لیے ہوگا، دوسرے کے لیے. وہ اس کو قیاس کرتے ہیں مولانا کس پر؟ کہتے ہیں جیسے کسی شخص کے لیے رقبہ کی وصیت کی، مثلا ایک آدمی نے وصیت کی میرے مرنے کے بعد میرا یہ جو غلام ہے زید کو دے دیا جائے، تو غلام کے رقبہ کی وصیت اس نے کس کے لیے کر دی؟ زید کے لیے. رقبہ سے مراد ذات ہے، یعنی ذات غلام کی وصیت زید کے لیے کر دی. اور پھر کہتا ہے اور اس غلام کی خدمت عمر کے لیے ہے، میرے مرنے کے بعد یہ غلام کس کی خدمت کرے؟ عمر کی خدمت کرے. تو دیکھو اس نے رقبہ کی وصیت کی ہے زید کے لیے، اور خدمت کی وصیت کس کے لیے کی ہے؟ عمر کے لیے کی ہے. تو یہ چاہے کلام مفصول کے ساتھ کہے چاہے کلام موصول کے ساتھ کہے، دونوں صورتوں کے اندر خدمت زید کے لیے ہوگی، اور خدمت نے ذات جو ہے وہ زید کے لیے ہوگی، اور خدمت کس کے لیے ہوگی؟ عمر کے لیے. تو جیسے وہاں کلام موصول اور مفصول دونوں برابر ہیں، اسی طرح انگوٹھی اور نگ میں بھی یہ دونوں کلام کیا ہوں گے؟ آپس میں برابر، یعنی چاہے الگ کہے چاہے ملا کر کہے، دونوں صورتوں میں اسی طرح ہوگا جیسے ذات اور خدمت کے اندر تھا. بھائی ہم کہتے ہیں آپ کا یہ قیاس، قیاس مع الفارق ہے مولانا. فارق کا معنی ہے مختلف، مختلف یعنی مختلف چیز پر کیا کر لینا، اس کے ساتھ قیاس کرنا. حالانکہ قیاس تو ایک جیسی چیز کا دوسری چیز پر کیا جاتا ہے اسی کی طرح کی چیز پر، لیکن آپ تو کیا کر رہے ہیں، ایک جیسی چیز نہیں ہے بلکہ مختلف چیز ہے، ان میں فرق ہے ہمارا نا. فرق کیا ہے؟ ہم کہتے ہیں بھائی دیکھیے، انگوٹھی کا لفظ نگینے اور حلقے دونوں کو شامل تھا، انگوٹھی کا لفظ. لیکن دوسری صورت جو آپ ذکر کر رہے ہیں وہاں ایک چیز ہے رقبہ، ایک ہے خدمت. رقبہ ذات کی قبیل سے ہے، خدمت وصف کی قبیل سے ہے، تو رقبہ کا لفظ خدمت کو شامل ہی نہیں ہے کہ اس میں سے بعد میں اس کو نکالا جائے بھائی. جبکہ یہاں تو کیا تھا، انگوٹھی کا لفظ نگینے کو شامل تھا، بعد میں اس کو کیا کیا گیا، اس حکم سے وہ نکال رہا ہے. تو انگوٹھی کا لفظ تو وہاں خاص اور عام میں تعارض آ جاتا ہے، جبکہ یہاں رقبہ کا لفظ خدمت کو شامل ہی، دونوں کی جنس ہی الگ ہے. رقبہ بولا تو رقبہ ہی مراد ہوتی ہے، خدمت اس سے مراد نہیں، اور خدمت بولا تو خدمت ہی مراد ہے، رقبہ مراد نہیں. تو یہاں تعارض ہی نہیں آئے گا. جب اس نے کہا یہ رقبہ زید کے لیے ہے تو کیا خدمت بھی آگی بیچ میں؟ خدمت الگ چیز ہے بھائی. تو لہذا اور بعد میں خدمت کا کہا، وہاں چاہے کلام مفصول سے کہے چاہے کلام مفصول سے کہے مولانا، تعارض کسی صورت میں بھی نہیں آتا، کیونکہ یہ پہلے مسئلے کی طرح نہیں. جبکہ انگوٹھی کے مسئلے میں جب اس نے کیا کہا، انگوٹھی زید کے لیے ہے، تو اس میں نگینہ آ چکا تھا، پھر آگے پھر اسی نگینے کا ذکر کر رہا ہے، تو تعارض آ گیا. جبکہ پہلے دوسری صورت میں رقبہ والی صورت میں جب رقبہ ذکر کیا خدمت آئی ہی نہیں، آگے پھر الگ خدمت ذکر کر دی، تو کوئی تعارض آیا نہیں. تو وہاں چاہے کلام مفصول سے کہے چاہے کلام موصول سے کہے، وہاں کوئی فرق، وہاں تعارض نہیں آتا بھائی. وعند ابی یوسف رحمہ اللہ یکون الفصل الثانی البتہ تا، اور امام یوسف رحمہ اللہ کے نزدیک نگینہ جو ہے وہ موسیٰ لہو ثانی کے لیے ہوگا، البتہ تا قطعی طور پر، سواء اتا بکلام موصول او مفصول، برابر ہے کہ وہ لے کر آئے کلام موصول کو یعنی ملائے ہوئے کلام کو، او مفصول یا مفصول جدا کلام، لأن الوصية انما تلزم بعد مماته لا في حياته، اس لیے کہ وصیت جو ہے وہ لازم ہوتی ہے وصیت کرنے والے کی موت کے بعد، نہ کہ اس کی زندگی میں. فکان الموصول والمفصول سواء، تو اس صورت میں موصول اور مفصول دونوں کیا ہیں، برابر ہیں. کما فی الوصیت بالرقبۃ لانسان وبخدمتها لآخر، جیسے کہ اس وصیت میں ہے جو کسی انسان کسی غلام کی رقبہ کی ہو کسی انسان کے لیے اور اس کی خدمت کے لیے ہو کسی دوسرے کے لیے، جیسے کہ اس وصیت کے اندر ہے بھائی. اس میں جیسے کلام موصول اور مفصول دونوں کیا ہیں، برابر ہیں بھائی. قلنا، ہم جواب میں کہتے ہیں، الوصیت بالرقبتی ہی لا تتناول الخدمت، کہ رقبہ کی وصیت یہ شامل نہیں ہے خدمت کو. لأنهما جنسان مختلفان، اس لیے کہ یہ دونوں کیا ہیں، دو مختلف جنسیں ہیں مولانا. رقبہ ذات کی قبیل سے ہے اور خدمت صفات کی قبیل، صفت کی قبیل سے ہے. بخلاف الخاتمی بخلاف انگوٹھی کے، فَإِنَّهُ يَتَنَاوَلُ الْفَصْلَ مُحَالَتَا، اس لیے کہ وہ نگینے کو شامل ہے قطعی طور پر، فَيَكُونُ كَالْقِيَاسِ مَعَ الْفَارِقِ، تو یہ کیا ہوا کس کی طرح ہو جائے گا، قیاس مع الفارق کی طرح ہو جائے گا، اس انگوٹھی کے مسئلے کو قیاس کرنا کس پر، رقبہ والے مسئلے پر، یہ کس کی طرح ہوا، قیاس مع الفارق کی طرح، کیوں دونوں ایک جیسے ہیں ہی نہیں، دونوں فرق ہے دونوں میں، دونوں مختلف ہیں بھائی. یہاں تک اچھی طرح بات سمجھ میں آ گئی بھائی. ثم ان فی هذا المقام عامین اختلف فیہما الشافعی رحمہ اللہ تعالی مع ابی حنیفۃ رحمہ اللہ تعالی ظنا منہ بانہما مخصوصان عند ابی حنیفۃ رحمہ اللہ ولیس کذلک. پھر کہتے ہیں اس مقام پر عامین دو ایسے عام ہیں، اختلف فیہما الشافعی، جس میں اختلاف کیا ہے امام شافعی رحمہ اللہ نے مع ابی حنیفہ، امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے ساتھ، ظن منہ گمان کرتے ہوئے، منہ حاضر امام شافعی رحمہ اللہ کو راجع ہوئے، سمجھ میں آئے بھائی، تو اپنی طرف سے گمان کرتے ہوئے کہ بھی انہما مخصوصان عند ابی حنیفہ، کہ یہ دونوں مخصوص ہیں امام صاحب کے نزدیک، ولیس کذلک، اور حالانکہ ایسا نہیں ہے، واقعہ میں ایسا نہیں ہے بھائی. بھائی دیکھیے یہاں سے یہ بتلا رہے ہیں کہ یہاں پر دو عام ہیں جس میں امام شافعی رحمہ اللہ نے امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے اختلاف کیا ہے بھائی. امام شافعی رحمہ اللہ کا یہ گمان ہے کہ یہ شاید امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک یہ کیا ہیں، یہ عام مخصوص ہیں، یعنی ان میں سے بعض افراد کو کیا کر لیا گیا ہے، خاص کر لیا گیا ہے، حالانکہ کہتے ہیں واقعہ ایسا نہیں، وہ عام امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک مخصوص ہیں ہی نہیں، مخصوص ہیں. تو دو عام ہیں، ان میں کس نے اختلاف کیا، امام شافعی رحمہ اللہ نے، کس سے، امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے، کیونکہ امام شافعی رحمہ اللہ کا کیا گمان ہوا کہ شاید امام صاحب کے نزدیک یہ مخصوص ہیں، تو انہوں نے اختلاف کیا اس کے اندر، حالانکہ شارح بتلاتے ہیں واقعہ ایسا نہیں، امام صاحب کے نزدیک وہ مخصوص ہیں ہی نہیں. بات سمجھ میں آ گئی بھائی. تقریر الاول، جی پہلے مسئلہ سمجھ لو بھائی، یاد رکھیے قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، وَلَا تَأْكُلُوا، اور تم نہ کھاؤ، مِمَّا، اس ذبیحے میں سے، ما سے مراد ذبیحہ ہے، لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، جس پر ذکر نہ کیا گیا ہو اللہ کا نام بھی. تم اس ذبیحے کو نہ کھاؤ جس پر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو. اب یاد رکھیے یہاں تین مذاہب ہیں بھائی. پہلا مذہب عند الاحناف بھائی، عند الاحناف اگر کوئی جانور ذبح کیا جائے اور ذبح کرنے والا جان بوجھ کر اللہ کا نام نہ لے تو اس صورت میں وہ حرام ہے، اس جانور کا کھانا حرام ہے بھائی، اس ذبیحے کا کھانا حرام ہے. اور اگر بھولے سے رہ جاتا ہے بھائی اللہ کا نام لینا، وہ بھول گیا بھائی، تو اس صورت میں اس کا کھانا، اس ذبیحے کا کھانا حلال ہے بھائی. تو عند الاحناف عمدن اگر جان بوجھ کر وہ تسمیہ چھوڑتا ہے تو وہ ذبیحہ حرام، اور اگر بھولے سے چھوڑتا ہے تو وہ حلال. جبکہ امام مالک رحمہ اللہ کے نزدیک بھائی چاہے جان بوجھ کر چھوڑ دے چاہے بھولے سے رہ جائے تسمیہ، دونوں صورتوں میں وہ ذبیحہ حرام ہے بھائی. امام مالک رحمہ اللہ کے نزدیک جان بوجھ کر تسمیہ چھوڑے یا بھولے سے چھوڑے، دونوں صورتوں میں وہ ذبیحہ کیا ہوگا، حرام ہوگا، کیونکہ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ. جبکہ امام شافعی رحمہ اللہ کا مذہب یہ ہے کہ چاہے جان بوجھ کر بسم اللہ کو چھوڑے چاہے بھولے سے چھوڑے، دونوں صورتوں میں وہ جانور، وہ ذبیحہ حلال ہے بھائی. تین مذاہب سمجھ میں آگے بھائی. امام مالک رحمہ اللہ کے نزدیک بھائی جان بوجھ کر چھوڑے یا بھولے سے چھوڑے، دونوں صورتوں میں ذبیحہ حرام. اور امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک بھائی چاہے جان بوجھ کر چھوڑے چاہے بھولے سے چھوڑے، پھر بھی ذبیحہ حلال. جبکہ عند الاحناف بھائی جان بوجھ کر چھوڑے تو ذبیحہ حرام اور اگر بھولے سے چھوڑے تو ذبیحہ حلال ہے بھائی. اب بات بحث یہ چل رہی ہے بھائی, ذکر کیا شارح نے کہ امام شافعی رحمہ اللہ نے دو عاموں کے اندر اختلاف کیا ہے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے. امام شافعی رحمہ اللہ کا گمان یہ ہے کہ شاید امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ اس میں تخصیص کے قائل ہیں, جبکہ واقعہ ایسا نہیں ہے, امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ اس میں تخصیص کے قائل نہیں ہے بھائی. اب پہلے کی تقریر ذکر کرنے لگے ہیں بھائی. امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ بھائی قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ولا تاکلوا مما لم یذکر اسم اللہ علیہ, اور نہ کھاؤ تم اس ذبیحے میں سے جس پر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو بھائی. اور یہاں پر کلمہ ما آیا, ما سے کیا مراد ہے میں نے بتلایا, ذبیحہ, نہ کھاؤ اس ذبیحے کو جس پر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو. یہ ما عام ہے مولانا, چاہے جان بوجھ کر کیا کیا جائے, تسمیہ کو چھوڑا جائے یا بھولے سے چھوڑا جائے. امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ ما عام ہے, یہ شامل ہوا جس پر عمدن تسمیہ کو چھوڑ دیا جائے یا ناسین کیا کیا جائے, چھوڑ دیا جائے بھائی, عامدن ہو یا ناسین ہو. لہذا جس پر تسمیہ کو چھوڑ دیا گیا اس کا کھانا جائز نہیں ہونا چاہیے, چاہے عامدن ہو چاہے ناسین ہو. اس آیت سے کیا معلوم ہو رہا ہے اے احناف, کہ تسمیہ جس ذبیحے پر جو ذبیحہ متروک التسمیہ ہے اس کا کھانا کیا ہونا چاہیے, لا تاکلوا نہ کھاؤ اس کو کیا ہونا چاہیے, حرام ہونا چاہیے, چاہے عامدن تسمیہ کو چھوڑا ہے چاہے ناسیان. یہ ما کا عموم تقاضا کر رہا ہے, لیکن اے احناف تم نے اس میں سے تخصیص کر دی اور ناسی کو نکال دیا بھائی, کہ اگر بھولے سے کوئی کیا کر دیتا ہے تسمیہ کو چھوڑ دیتا ہے تو اس کا کھانا تمہارے نزدیک حلال ہے. حالانکہ ماں کا عموم کیا تقاضا کر رہا تھا, چاہے کہ متروک التسمیہ کیا ہونا چاہیے, حرام ہونا چاہیے, چاہے ناسیان ہو چاہے عامدن ہو. لیکن اے احناف تم نے کیا کیا, تخصیص کر دی, ناسی کو اس حکم سے نکال دیا. تم کہتے ہو بھول, جو بھول گیا اس کا ذبیحہ حلال ہے بھائی, تو معلوم ہو تم نے تخصیص کی ہے, اس کے اندر کیا کی ہے, تخصیص کی, اس حکم سے نکال دیا ناسی کو بھائی. تو ہم بھی اس میں تخصیص کرتے ہیں, جس نے جان بوجھ کر تسمیہ کو چھوڑا اس کی ہم تخصیص کر دیتے ہیں قیاس کرتے ہوئے ناسی پر. کس پر قیاس کرتے ہوئے, جیسے ناسی کا ذبیحہ حلال ہے اسی طرح جو عامدن تسمیہ کو چھوڑ دیتا, عامدن تسمیہ کو چھوڑ دیتا ہے اس کا ذبیحہ بھی کیا ہے. ایک تو یہ قیاس ہماری دلیل ہے, ہم اس عامد کو کس پر قیاس کر لیتے ہیں, ناسی پر. دوسری خبر واحد ہماری دلیل ہے بھائی, حدیث میں آتا ہے حضور علیہ السلام نے فرمایا المسلم یذبح علی اسم اللہ سما او لم یسمی, کہ مسلمان جو ہے وہ اللہ ہی کے نام پر ذکر ذبح کرتا ہے, اللہ کا نام لے یا اللہ کا نام نہ لے. حدیث میں کیا آتا ہے خبر واحد کے اندر بھائی, کہ مسلمان اللہ ہی کے نام پر ذبح کرنے والا ہے, اللہ کا نام وہ زبان سے ذکر کرے یا ذکر نہ کرے. تو کہتے ہیں کہ احناف تم نے جیسے ناسی کی تخصیص کی تھی اسی طرح ہم عامد کی بھی تخصیص کر دیتے ہیں. اور دو دلیلیں ہیں, پہلی دلیل کیا کہ ہم اس کو کس پر قیاس کرتے ہیں, ناسی پر. دوسری دلیل کیا ہے, خبر واحد ہے مولانا, اور خبر واحد کے لیے بھی تخصیص جائز ہے جب عام مخصوص البعض ہو بھائی. تو یہ عام مخصوص البعض ہے, اور عام مخصوص البعض ذنی ہوتا ہے, اور خبر واحد بھی ذنی اور قیاس بھی ذنی ہے. تو قیاس اور خبر واحد کے ذریعے آگے اس کے اندر تخصیص کی جا سکتی ہے بھائی. بات ان کی سمجھ میں آئی بھائی. دیکھیے بھائی اب یہی بات ذکر کریں گے بھائی. کہتے ہیں تقریر الاول, پہلے کی عام کی تقریر یہ ہے کہ ان فی قوله تعالی, اللہ تعالیٰ کے اس قول کے اندر ولا تاکلوا مما لم یذکر اسم اللہ علیہ, اور نہ کھاؤ تم اس ذبیحے میں سے جس پر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو. کلمۃ ما عامۃ بھائی, اس اللہ کے اس قول میں کلمہ ما جو ہے وہ عام ہے, لکل ما لم یذکر اسم اللہ علیہ عامدا او ناسیا, ہر اس ذبیحے کو ہر عام ہے بھائی, یعنی ہر اس ذبیحے کے لیے جس پر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو عامدن ہو, اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو عامدن او ناسیاً بھائی جان بوجھ کر یا بھولے سے. فیم بغی اللہ یحل متروک التسمیتی اصلا, بس مناسب یہ کہ حلال نہیں ہونا چاہیے متروک التسمیہ کو, جس پر تسمیہ کو چھوڑ دیا گیا اس کو حلال نہیں ہونا چاہیے اصلا قطعاً بھائی قطعاً اس کو حلال نہیں ہونا چاہیے. کما ذہب الیہ مالک رحمہ اللہ, جیسے کہ اس کی طرف گئے ہیں امام مالک رحمہ اللہ. ولکنکم خصصتم الناس من ھذا, لیکن اے حناف تم نے خاص کر دیا اس میں سے ناسی کو, من ھذا اس عام میں سے تم نے اس عام میں سے کیا کیا ہے ناسی کو خاص کر دیا ہے. وقلتم تم نے یہ کہا ہے انه یجوز متروک التسمیہ ناسیہ, کہ جائز ہے متروک التسمیہ ناسیاں جو ہو بھولے سے جس پر تسمیہ کو کیا کر دیا گیا ہو چھوڑ دیا گیا ہو اس کا کھانا جائز ہے. والآیت محمولۃ علی العامدی, اور تم کیا کہتے ہیں کہ آیت صرف کس پر محمول ہے, عامد پر محمول ہے, جان بوجھ کر چھوڑنے والے پر محمول ہے, کہ اس کا ذبیحہ حلال نہیں. تقریر سمجھ میں آئی بھائی, یہ امام شافعی رحمۃ اللہ کی ساری بات چل رہی ہے. تو کہتے ہیں تم نے کہا کہ متروک التسمیہ ناسیاں جائز ہے, والآیت محمولۃ علی العامدی فقط, اور آیت جو ہے فقط عامد پر محمول ہے. قلنا, یاد رکھیں یہ قلنا سے احناف کی بات نہیں ہے, یہ وہی شوافی کی بات چل رہی ہے. قلنا ہم شوافی بھی کہتے ہیں, اے احناف تم نے یوں تخصیص کی ہے تو ہم شوافی بھی کہتے ہیں کہ انا, یہ والا نا یہاں انا ہونا چاہیے بھائی, سمجھ میں آیا, انا ہونا چاہیے بھائی, ہلکا سا نشان اس کو کاٹے نہیں, یہ نہیں کہ ہو سکتا ہے اور بھی کوئی تعویل ممکن ہو. بہرحال یہاں میرے نزدیک بھائی یہی بہترین حال مجھے سمجھ میں آیا کہ ان نہ ہو یہاں پر بھائی, سمجھ میں آیا. تو قلنا ہم کہتے ہیں انا نقص العامد منہ ایضا, کہ ہم شوافے جو ہیں اس میں سے عامد کی بھی تخصیص کر لیتے ہیں. بالقیاس علی الناسی, کس پر قیاس کرتے ہوئے, ناسی پر قیاس کرتے ہوئے. وبی خبر الواحدی, اور کس کے ذریعے, خبر واحد کے ذریعے. وہ قوله علیہ السلام, اور وہ حضور علیہ السلام کا یہ قول ہے, المسلم یذبح علی اسم اللہ سما او لم یسمی, کہ مسلمان جو ہے وہ اللہ ہی کے نام پر ذبح کرتا ہے, سما او لم یسمی, اللہ کا نام وہ ذکر کرے یا ذکر نہ کرے, ذکر نہ کرے. فلم یبقا, یہاں سے وہ ایک اعتراض کا جواب دے رہے ہیں بھائی شوافے ہی, بھائی اعتراض یہ ہوتا ہے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ متروک التسمیہ کے دو ہی افراد تھے, بسم اللہ چھوڑنے کی دو ہی صورتیں تھیں, یا جان بوجھ کر چھوڑے گا یا بھولے سے چھوڑے گا. تو آپ نے جب دونوں کو نکال دیا تو اس صورت میں اس آیت پر عمل ہی باقی نہ رہا. متروک و تسمیہ کی تو دونوں صورت, دو ہی صورتیں تھیں کہ یا بھولے سے چھوڑے گا یا جان بوجھ کر, اور آپ نے کہا کہ جیسے بھولے والے کو تم نے نکالا ہے ہم نے کس کی تخصیص کر دی, آگے جان بوجھ کر جو چھوڑتا ہے اس کی بھی تخصیص کر دی. تو اس آیت سے کہ تو دونوں ہی افراد نکل گئے, اب گویا اس آیت پر عمل ہی نہ رہا, گویا کہ یہ منسوخ ہے, گویا کہ یہ منسوخ. تو آپ اس کو منسوخ کر رہے ہیں کس کے ذریعے, خبر واحد اور قیاس کے ذریعے, حالانکہ خبر واحد اور قیاس کے ذریعے تو منسوخ نہیں کر سکتے. تو امام شافعی رحمۃ اللہ اس کے جواب دے رہے ہیں مولانا کہ نہیں بھائی آیت پر اب بھی عمل ہے, آیت پر اب بھی عمل ہے. کس طرح عمل ہے, کہتے ہیں دیکھیے اب بھی وہ ذبیحہ اس میں باقی ہے جسے بتوں کے نام پر ذبح کیا گیا ہو. تو آیت کا معنی یہ ہوا کہ وہ ذبیحہ حلال نہیں ہے جسے بتوں کے نام پر ذبح کیا گیا ہو. تو عمل ہو گیا یا نہیں بھائی, وہ بھی تو متروک التسمیہ ہے, اس پر بھی تو اللہ کا نام نہیں لیا گیا, اور اللہ فرما رہے ہیں جس پر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو اسے مت کھاؤ. تو جسے بتوں کے نام پر ذبح کیا گیا ہے اس پر تو بت کا نام لیا گیا ہے, اللہ کا نام نہیں لیا گیا تو اس کو کھانا حرام ہوا. تو آیت پر اب بھی عمل ہے, آیت اب بھی معمول بہا ہے. بات سمجھ میں آگئی سب کو بھائی. تو کہتے ہیں فلم یبق فی الآیت الا ما کان مذبوحا باسماء الاصنام, پس باقی نہیں رہا آیت کے اندر مگر وہ ذبیحہ جس کو ذبح کیا گیا ہو بتوں کے نام پر. یہاں تک تقریر اور اعتراض سمجھ میں آیا بھائی, یہ پہلا اعتراض, پہلے جو عام جس میں اختلاف کیا امام شافعی رحمۃ اللہ نے بھائی. احناف کی تقریر آگے آئے گی متن کے اندر بھائی, لیکن پہلے ان کے قیاس کا جواب دے دیا جائے اور اس خبر واحد جو انہوں نے پیش کی بھائی قیاس کا تو جواب ہم یہ دیتے ہیں کہ آپ نے کیا کیا, عامد کو کس پر قیاس کیا؟ ناسی پر. آپ کا یہ قیاس درست نہیں ہے, یہ قیاس مع الفارق ہے ہمارا نا, اس لیے کہ ناسی معذور ہے, اس کو عذر نسیان ہے. کیا ہے؟ معذور ہے, عذر نسیان کی وجہ سے اس نے تو بسم اللہ چھوڑی ہے, جبکہ عامد کا تو کوئی عذر نہیں ہے. لہذا یہاں پر اب آپ غیر معذور کو معذور پر قیاس کر رہے ہیں, حالانکہ غیر معذور کو معذور پر قیاس نہیں کیا جا سکتا. بھائی جواب سمجھ میں آیا بھائی؟ قیاس کا یہ جواب ہوا. اور باقی خبر واحد یہ آپ کے حاشیے میں دیا ہوا ہے مولانا, خبر واحد کے اوپر یہ حدیث کے اوپر حاشیہ دیا, 18 نمبر حاشیہ بھائی. قال العینی فی شرح الہدایتی, علامہ عینی فرماتے ہیں مولانا ہدایہ کی شرح میں کہ ان ھذا الحدیث رواہ الدارقطنی, کہ اس حدیث کو دارقطنی نے بھی روایت کیا ہے, اور بحاظ اللہ کی ان لفظوں کے ساتھ, انہوں نے جو یہ حدیث روایت کی ہے اس میں تھوڑے لفظ زائد ہیں, وہ اگر لفظ زائد ہیں تو ان لفظوں کے اعتبار سے پھر یہی حدیث احناف کی دلیل بن جاتی ہے, شوافے کی دلیل ہی نہیں بنتی, وہ حدیث یہ ہے, وہ لفظ زائد یہ آئیں گے. حدیث یہ ہے مولانا, المسلم یذبح علی اسم اللہ سما او لم یسمی, مسلمان اللہ ہی کے نام پر ذبح کرتا ہے, نام لے یا نام نہ لے, ما لم یتعمد, یہ لفظ بھی ہے اس میں, اس روایت میں, جب تک وہ ارادہ نہ کرے, یعنی بسم اللہ کو چھوڑنے کا ارادہ نہ کرے, اے ما لم یتعمد ترک التسمیہ, جب تک وہ بسم اللہ کو چھوڑنے کا ارادہ نہ کرے تو مسلمان اللہ ہی کے نام پر ذبح کرتا ہے. جب تک وہ چھوڑنے کا ارادہ نہ کرے, جب بسم اللہ کو چھوڑ دے گا تو پھر گویا اس نے اللہ کے نام پر ذبح نہیں کیا. تو یہ تو ہماری تائید ہو گئی اس حدیث کے ذریعے, جب جان بوجھ کر چھوڑے گا معلوم ہوا وہ پھر اللہ کا نام لینے والا نہیں ہے, تو اس کا ذبیحہ بھی حلال نہیں ہے بھائی, سمجھ میں آئے. وہا قذر روایت فی در المنصوری, کہتے ہیں اور اسی طرح روایت ہے در منصور کے اندر بھی, فہذا الحدیث حین اذن صار مؤیدا لمذهبنا, تو اس صورت میں یہ حدیث مؤید ہوئی احناف کی مذہب کی, لا لمذهب الشافعی, نہ کہ شوافی کے مذہب کی. بھائی یہ تو تھی پہلے عام کی تقریر, بتلایا تھا دو عام ہیں, دوسرے عام کی تقریر و تقریر الثانی, اور دوسرے عام کی تقریر یہ ہے کہ ان فی قولہ تعالی, اللہ تعالی کے اس قول میں, ومن دخلہ کان آمینا, اور جو کوئی اس بیت اللہ کے اندر داخل ہوا, کان آمینا, وہ امان والا ہے, اس کو امان ہے, اس کو کچھ نہ کہا جائے. اور یہ ضمیر ہاتھ دخلہ ہو کہ ہاتھ ضمیر تو بیت اللہ کو راجے, لیکن مراد حرم ہے, حرم سارا. یاد رکھیے بیت اللہ کے ارد گرد چند کلومیٹر کا علاقہ جو ہے, چند بعض طرف 2-3 میل, بعض طرف 8-10 میل, اس طرح یہ جو سارا علاقہ ہے یہ حرم کہلاتا ہے, جس کی باقاعدہ حد مقرر ہے, یہ علاقہ حرم کہلاتا ہے. اور اس حرم کے اندر شکار وغیرہ کھیلنا اور کسی کو تکلیف دینا اور کی سختی سے ممانعت ہے, یہ بیت اللہ کی عظمت کی وجہ سے اس سارے خطے کی تعظیم ہے, اور اس کے اندر عبادت کا بھی بڑا ثواب ہے بھائی, اور گناہ کا بھی وبال بھی اس میں زیادہ ہے بھائی, تو یہ حرم کہلاتا ہے. تو بیت اللہ مرزمیر تو بیت اللہ کو راجے, جو بیت اللہ میں داخل ہو جائے یعنی خانہ کعبہ میں, وہ امان والا ہے, لیکن سارے حرم ہی کا یہ حکم ہے بھائی, میں نے بتلا دیا, آگے آخر میں کتاب کے اندر بھی آ جائے گا. تو معنی کیا ہو گیا, یعنی جو حرم میں داخل ہوا وہ امان والا ہے. اب دیکھیے حرم میں امان لے کوئی شخص, ایک آدمی مثلا اس نے باہر کسی کو قتل کیا اور پھر بھاگ کر حرم میں چلا گیا, ایک صورت. دوسری صورت, ایک آدمی نے دوسرے کا ہاتھ یا پاؤں کاٹا, اعضاء کو کاٹا اور بھاگ کر حرم میں چلا گیا, دوسری صورت. تیسری صورت حرم کے اندر تھا کوئی، اس نے کیا کیا، کسی دوسرے کو قتل کر دیا. تین صورتیں آ گئیں، تین صورتیں. ایک وہ جس نے باہر قتل کیا اور پھر پناہ کہاں پر لی،
حرم.
تو یاد رکھیے عند الاحناف اس کو حرم میں کچھ بھی نہیں کہا جائے گا. ہاں اس کو ہم مجبور کریں گے کسی طرح یہ حرم سے نکلے، پھر اس سے قصاص لیں گے. کس طرح؟ سب کو کہہ دیں گے نہ اس کے ساتھ کوئی معاملہ کرو، نہ اس کے ساتھ کوئی بات چیت کرے، نہ اسے کوئی کھانے پینے کی چیز دے، نہ اس کے ساتھ بیع و شراء کرے، یہاں تک کہ وہ مجبور ہو جائے حرم سے نکلنے پر، اور جب نکلے گا تو پکڑیں گے اور اسے قصاص لیں گے. اس کو حرم میں امان ہے اس آدمی کو. دوسرا کسی کے اعضاء کاٹ کر بھاگ کر چلا گیا حرم میں، احناف کا مذہب یہ ہے اس کو حرم ہی میں پکڑ کر اس سے قصاص لے لیا جائے گا. ہاتھ کاٹا اس کا بھی ہاتھ کاٹ دیا جائے گا، کسی کا پاؤں کاٹا تھا اس کا بھی پاؤں کاٹ دیا جائے گا. اس کو امان نہیں ہے حرم کے اندر. تیسرا وہ شخص جس نے حرم کے اندر ہی رہتے ہوئے کسی کو قتل کیا، احناف کا مذہب یہ اس کو بھی امان نہیں، اس کو وہیں حرم ہی میں پکڑ کر اندر ہی اس سے قصاص لے لیا جائے، اس کو قتل کر دیا جائے. تو شوافے کہتے ہیں، امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اے احناف، من دخلہ کان آمینا، من عام تھا، یہ تینوں کو شامل تھا، چاہے باہر سے قتل کر کے حرم میں چلا جائے، یا حرم کے اندر کسی کو قتل کرے، یا کسی کے باہر اعضاء کاٹے اور بھاگ کر حرم چلا گیا، ان تینوں کو آیت میں من آیا اور من عام ہے، ان سب کو صورتوں کو شامل ہے، ان سب کو امان ہونی چاہیے حرم میں، لیکن آپ نے دو افراد کی تخصیص کر دی، ان کو اس حکم سے نکال دیا کہ ان کو امان نہیں ہے. ایک وہ جو کسی کے اعضاء کاٹ کر بھاگ کر حرم چلا جائے، آپ نے کہا اسے بھی امان نہیں، وہیں پکڑ کر اسے قصاص لے لو. اور جو حرم کے اندر قتل کر دے، اے احناف آپ نے کہا اسے بھی امان نہیں، اسے بھی وہیں حرم کے اندر ہی پکڑ کر اسے قصاص لے لیا جائے. تو آپ نے دو افراد کی تخصیص کر دی، دو افراد کی تخصیص کر دی. تو ہم تیسرے فرد کی تخصیص کرتے ہیں کہ جو کسی کو باہر قتل کر کے اندر چلا جائے، اس کو بھی امان نہیں ہے حرم کے اندر، اور اسے وہیں پر قصاص لے لیا جائے گا. اور یہ تیسرے کی تخصیص ہم نے کس کے ذریعے کی؟ قیاس اور خبر واحد کے ذریعے. کس کے ذریعے؟ قیاس اور خبر واحد کے ذریعے. آپ نے دو افراد کی تخصیص کی تھی، ہم انہی پر یہ تیسرے کو بھی قیاس کر لیتے ہیں اور اس کو بھی اس حکم سے نکال دیتے ہیں. نیز حدیث آ رہی ہے آگے بھائی، دو تین سطروں کے بعد بھائی، کتاب ہی کے اندر، کہ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں الحرم لا يعيد عاصيا ولا فارا بدم، حرم جو ہے وہ پناہ نہیں دیتا عاصيا نافرمان کو، گناہگار کو، ولا فارا اور نہ اس شخص کو جو بھاگنے والا ہے. فر یا فرو کے معنی بھاگنا، فارن اسی سے اس میں فاعل ہے. ولا فارم بدمن، اور نہ وہ شخص جو بھاگنے والا ہے بدمن خون کی وجہ سے، قتل کی وجہ سے. حدیث میں کیا آیا کہ حرم جو ہے کسی گناہ گار کو، نافرمان کو اور خون کی وجہ سے بھاگنے والے کو پناہ نہیں دیتا. تو اس حدیث سے معلوم ہوا جو قتل کر کے حرم میں چلا جائے پناہ لینے کے لیے، اسے پناہ نہیں ہے، اسے وہیں پر پکڑ کر کیا کیا جائے؟ قصاص اسے لے لیا جائے. تو قیاس اور خبر واحد کے ذریعے ہم نے تیسرے فرد کی بھی تخصیص کر دی. اس پر ان پر اشکال ہوتا ہے کہ اس صورت میں تو آیت پر عمل ہی باقی نہ رہا بھائی، تین ہی افراد تھے، تینوں نکل گئے. تو وہ آگے تھے جواب دیں گے کہ یہ یعنی حرم پناہ دینے والا ہے جہنم کے عذاب سے، پناہ دینے والا ہے، امان دینے والا ہے جہنم کے عذاب سے، بشرطے کہ ایمان ہو. ایمان ہو حرم میں چلا گیا تو اللہ اس کو کی جہنم کے آگ عذاب سے کیا کریں گے؟ حفاظت فرمائیں گے بھائی. تو ابھی بھی آیت پر عمل باقی ہے کہ ابھی بھی امان، حرم جو ہے امان کی جگہ ہے، اور کس چیز سے امان ہے؟ جہنم کے عذاب سے، بشرطے کہ ایمان ہو بھائی، کفر نہ ہو. تقریر سمجھ میں آ گئی؟ جی. دیکھیے کہتے ہیں وہ تقریر ثانی، اور دوسری تقریر یہ ہے کہ ان فی قولہ تعالی، کہ اللہ تعالیٰ کے اس قول میں ومن دخلہ کان آمینا، اور جو داخل ہوا حرم میں بیت اللہ میں، یعنی مراد میں نے بتایا سارے حرم کا یہی حکم ہے، اور جو بیت اللہ میں داخل ہوا کان آمینا، وہ امان والا ہے. کلمت من ایزن عام متن، کلمہ من جو ہے یہ بھی عام ہے. شاملتن لمن دخل فی البیت، یہ شامل ہے اس ان کو جو داخل ہو جائیں بیت اللہ میں، بعد قتل انسان، کسی انسان کو قتل کرنے کے بعد، اور بعد قطع اطرافہ، یا اس کے اطراف یعنی اعضاء کو کاٹنے کے بعد، جو داخل ہو بیت اللہ میں کسی انسان کو قتل کرنے کے بعد، یا کسی کے اعضاء کو کاٹنے کے بعد، او داخل فی البیت ثم قتل فیہ، یا بیت اللہ میں داخل ہوا پھر اس کے اندر کیا کیا اس نے قتل کیا، ثم قتل فیہ احدا، پھر اس میں کسی ایک کو قتل کر دیا. فیم بغی ان یکون، پس مناسب یہ ہے کہ ان یکون کل من ہؤلاء آمنا، کہ ان میں سے ہر ایک کو امان والا ہونا چاہیے. وانتم خصصتم من ھذا، اور تم نے اے احناف تخصیص کی ہے اس میں سے. کس کی تخصیص کی ہے؟ کس کس کو ہم نے نکالا تھا؟ دو افراد کو، انہی کو ذکر کرنے لگے. ایک وہ شخص من قتل فی البیت بعد الدخول، جس نے بیت اللہ کے اندر قتل کیا داخل ہونے کے بعد. ومن دخل فیہ بعد قطع اطرافہ، اور وہ ایک وہ شخص جو داخل ہو بیت اللہ میں کسی کے اعضاء کو کاٹنے کے بعد. ان کی تم نے تخصیص کی. وقلتم، اور تم نے کہا انہ یقتص من ھذین فی البیت، کہ قصاص لیا جائے گا ان دو سے بیت اللہ ہی کے اندر. قلنا، ہم کہتے ہیں، یہ تقریر امام شافعی رحمہ اللہ کی چل رہی ہے. قلنا، تو ہم شوافے کہتے ہیں انا نخص، یہاں بھی انا ہونا چاہیے بھائی، انا نخص سورت الثالثۃ ایضا، ہم تیسری سورت کی بھی تخصیص کرتے ہیں. وہ ہوا، اور وہ یہ کہ من دخل فی البیت، کہ جو شخص بیت اللہ میں داخل ہوا بعد ان قتل انسانا، بعد اس کے کہ اس نے قتل کیا تھا کسی انسان کو، یعنی باہر قتل کر کے کہاں چلا گیا؟ بیت اللہ میں. فیقتص منہ، تو ہم کہتے ہیں شوافے کہ اس سے بھی کیا کیا جائے گا؟ قصاص لیا جائے گا. بالقیاس علی الصورتین الاولیین، قیاس کرتے ہوئے پہلی دو صورتوں پر. اور نیز کس کی وجہ سے؟ بخبر الواحد، خبر واحد کی وجہ سے. وہ قوله علیہ السلام، اور وہ حضور علیہ السلام کا یہ قول ہے، الحرم لا يعیز عاصیا ولا فارا بدم، کہ حرم جو ہے وہ پناہ نہیں دیتا گناہگار نافر گناہگار کو، ولا فارم بدمن، اور نہ وہ اسے جو بھاگنے والا ہے قتل کی وجہ سے، خون کی وجہ سے. تو اس پر اشکال پھر ہوا کہ بھائی اس طرح تو آیت میں کوئی بھی فرد باقی نہ رہے گا. تو جواب اسی کا دے رہے ہیں کہ لم یبق تحت ھذا العام، کہ باقی نہ رہا اس عام کے تحت، الا الامین من عذاب النار، مگر وہ جو امان والا ہے کس سے؟ من عذاب النار، جہنم کے عذاب سے. بھئی اس کا بھی ہم جواب پہلے دیں گے. انہوں نے کس کو دلیل بنایا؟ قیاس کو اور خبر واحد کو. بھئی قیاس کو اور خبر واحد کو. اچھا، آگے ہمارا نا احناف کی تقریر آنے والی ہے، لیکن پہلے ان کے قیاس اور خبر واحد کا جواب دے دیں. مولانا آپ نے کیا کہا؟ کہ جو قتل کر کے حرم میں جائے اس کو بھی آپ نے اس حکم سے نکالا. کس پر قیاس کرتے ہوئے؟ جو حرم کے اندر قتل کرتا ہے. تو حرم کے اندر جو قتل کرے اس سے وہی حرم میں قصاص لیا جاتا ہے. تو آپ نے کہا جو باہر سے قتل کر کے حرم میں بھاگ کر جائے اس کو اس پر قیاس کریں گے، اور اس سے بھی حرم کے اندر ہی کیا کیا جائے گا؟ اس سے قصاص لیا جائے گا. ہم کہتے ہیں قیاس محل فارغ ہے مولانا، دونوں الگ الگ ہیں، ایک کا دوسرے پر قیاس کرنا درست نہیں. اس لیے کیونکہ جو شخص باہر قتل کر کے حرم میں جا رہا ہے وہ حرم میں پناہ چاہتا ہے، اور پناہ کسی معظم سے ہی، کسی قابل تعظیم بھائی بڑی چیز سے ہی پناہ طلب کی جاتی ہے بھائی، کسی معمولی چیز سے پناہ طلب تو معلوم ہو بیت اللہ کی تعظیم کر رہا ہے، کیا کر رہا ہے، بیت اللہ کی عظمت ہے اس کے دل میں، جبھی تو وہ بھاگ کر وہاں پناہ لینا چاہتا ہے بھائی، تو لہذا بیت اللہ کی تعظیم کر رہا ہے، تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ اسے حرم کے اندر قصاص نہ لیا جائے، جبکہ جو حرم کے اندر قتل کر رہا ہے مولانا وہ تو حرم کی عظمت کو پامال کر رہا ہے، اس نے حرم کے تقدس کا بھی لحاظ نہیں کیا، حرم کے اندر بھائی کیا کر رہا ہے قتل کر رہا ہے، تو وہ تو حرم کے تقدس کو کیا کر رہا ہے پامال کر رہا ہے، لہذا اس سے تو حرم کے اندر ہی قصاص لینا چاہیے، جس نے حرم کی عظمت کا ذرہ بھر لحاظ بھی نہیں کیا تو اسے حرم کے اندر ہی کیا کرنا چاہیے قصاص لینا چاہیے، تو یہ جو حرم کے اندر قتل کرتا ہے یہ مختلف ہوا اس شخص سے جو حرم کے باہر قتل کر کے حرم میں جاتا ہے، وہ حرم کی تعظیم کر رہا ہے اور یہ کیا کر رہا ہے حرم کے تقدس کو پامال کر رہا ہے، تو دونوں الگ ہوئے، تو ایک کو دوسرے پر قیاس کرنا صحیح نہیں، بات سمجھ میں آ گئی، نیز دوسرا کس پر قیاس کیا آپ نے، نہیں دو افراد تھے نا جن پر قیاس کیا، بتایا پہلے کے ساتھ کسے اور اس میں تو فرق ہے، اس پر تو قیاس نہیں کر سکتے، دوسرا کیا فرق تھا، کسی کے اعضاء کاٹ کر حرم چلا جائے، جو ہم کہتے ہیں یہ بھی قیاس مال فارق ہے اس پر قیاس کرنا، اس لیے کیونکہ اعضاء کے ساتھ مال والا برتاؤ کیا جاتا ہے، اعضاء کے ساتھ کون سا برتاؤ کیا جاتا ہے مال والا، انہیں مال کی طرح سمجھا جاتا ہے، جیسے مال انسان کی حفاظت کرتا ہے اسی طرح اعضاء ہاتھ پاؤں کے ذریعے بھی انسان اپنی حفاظت کرتا ہے اپنی جان کی، بھائی مال کے ذریعے آپ بھائی آپ کو کھانا ملتا ہے، کھانا پینا گھر بناتے ہیں اپنی حفاظت کا سامان کرتے ہیں، کس کے ذریعے مال کے ذریعے، اسی طرح اعضاء کے ذریعے ہاتھ پاؤں کے ذریعے بھی کیا کرتا ہے انسان اپنی حفاظت کرتا ہے، تو یہ مال کی طرح ہوئے، تو مال والا حکم ہے، اور بالاتفاق حرم کے اندر اگر کوئی کسی کا مالی نقصان کرے تو حرم کے اندر ہی اس سے ضمان وصول کیا جائے گا، تو اعضاء بھی کس کی طرح ہوئے مال کی طرح، تو لہذا یہ جیسے مالی ضمان وصول کیا جاتا ہے حرم کے اندر، اسی طرح یہاں اعضاء میں قصاص لے لیا جائے گا حرم کے اندر ہی، کیونکہ یہ اعضاء بھی کس کی طرح ہیں مال کی طرح ہیں، تو لہذا اس کا حکم اور وہ شخص جو قتل باہر کر کے حرم میں بھاگ کر چلا گیا اس کا حکم اور ہونا چاہیے، دونوں الگ الگ ہو گئے بھائی، فرق آ گیا دونوں میں، تو ایک کو دوسرے پر قیاس کرنا صحیح نہیں، اور خبر واحد جو آپ نے ذکر کی کہ الحرم لا يعيذ عاصيا ولا فارا بدم، تو اس کا بھائی بعض علماء نے اس کے حضور علیہ السلام کا قول ہونے سے ہی انکار کیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ حضور علیہ السلام کا قول ہی نہیں ہے بھائی، سمجھ میں آیا بھائی، لہذا اس کے ذریعے بھی آپ کا استدلال درست نہیں ہے بھائی، بات سمجھ میں آ گئی بھائی، بعض علماء نے لکھا ہے بھائی یہ حضور علیہ السلام کا قول ہی نہیں ہے بھائی، اب دیکھیے کتاب پر بھائی، اچھا بھائی اب احناف کی آگے بات آنے والی ہے بھائی، کہتے ہیں فاجاب المصنف رحمہ اللہ عن جانب ابی حنیفہ، تو جواب دیا امام مصنف نے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی جانب سے بقولہ اپنے اس قول کے ذریعے، کہتے ہیں ولا یجوز تخصیص قولہ تعالی، اور اللہ کے قول کی اس قول کی تخصیص جائز نہیں ہے، کون سا قول، ولا تاکلوا مما لم یذکر اسم اللہ علیہ، اور نہ کھاؤ تم اس ذبیحے میں سے جس پر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو، اس سے تخصیص جائز نہیں، اور اسی طرح ومن دخلہ کان آمینا، اس سے جو بیت اللہ میں داخل ہوا وہ امان والا ہے، اس سے تخصیص جائز نہیں، بالقیاس وخبر الواحد، کس کے ذریعے قیاس اور خبر واحد کے ذریعے، اگلا متن بھی دیکھ لو، لی انہما لیسا بمخصوصین، اس لیے کہ یہ دونوں مخصوص ہی نہیں ہیں، یہ دونوں مخصوص ہی نہیں بھائی، ایک عام ہوتا ہے مخصوص البعض، ایک غیر مخصوص البعض، جو عام غیر مخصوص البعض ہے وہ قطعی ہے مولانا، جب وہ قطعی ہے تو قیاس اور خبر واحد تو کیا ہیں؟ ظنی ہے، تو قطعی کے ذریعے ظنی کو میں تخصیص نہیں ہو سکتی. اور عام جو مخصوص البعض ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ ظنی، اور ظنی کی تخصیص ظنی کے ذریعے ہو سکتی ہے. تو جب یہ دونوں لئنہما لیسا بھی مخصوص ہیں نہیں، یہ دونوں مخصوص ہی نہیں ہیں، ان میں تخصیص کی نہیں گئی، جب ان میں تخصیص نہیں ہے تو لہذا اب اس کے یہ قطعی ہے مولانا، تو خبر واحد اور قیاس کے ذریعے اس سے تخصیص کرنا درست نہیں ہے. دلیل سمجھ میں آ گئی بھائی؟ جی. اب اسی تفصیل کو جو شارح نے پہلے ذکر کی تھی دوبارہ شارح ذکر کریں گے. اوپر والے متن میں کیا آیا کہ اللہ کے اس قول سے تخصیص جائز نہیں ہے، لا تاکلوا مما لم یذکر اسم اللہ علیہ، اس سے بھی تخصیص جائز نہیں، ومن دخلہ کان آمینا، اس سے بھی تخصیص جائز نہیں. کس کے ذریعے نہیں جائز؟ قیاس اور خبر واحد. وہی آگے ذکر کریں گے مولانا کس میں کیا قیاس تھا، کس کو کس پر قیاس کیا تھا، اور کون سی حدیث کے ذریعے تخصیص کی. وہ گزر چکی ہے جو پچھلی شرح میں، وہی بات پھر ذکر کرنے لگیں. وہ قیاس بھی ذکر، دونوں کے میں سے ہر ایک کا قیاس بھی ذکر کریں گے اور ہر ایک کی خبر واحد بھی ذکر کریں گے. اَي لَا يَجُوزُ تَخْصِيصُ الشَّافِعِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ الْعَامِدَ عَنْ قَوْلِهِ تَعَالَى، جائز نہیں ہے امام شافعی رحمہ اللہ کی تخصیص کرنا عامد کی، عن قوله تعالی، اللہ تعالیٰ کے اس قول سے، ولا تاکلوا مما لم یذکر اسم اللہ علیہ، اس سے عامد کی تخصیص کرنا جائز نہیں ہے. بالقیاس علی الناسی، کس پر قیاس کرتے ہوئے؟ ناسی پر قیاس کرنے کی وجہ سے. وقوله، اس کا عطف القیاس پر ہے، بالقیاس پر. جی، تو وقول علیہ السلام، اور حضور علیہ السلام کے اس قول کی وجہ سے، المسلم یذبح علی اسم اللہ سما او لم یسمی، تو اس ناسی پر قیاس اور اس خبر واحد کی وجہ سے، ولا تاکلوا مما لم یذکر اسم اللہ سے عامد کی تخصیص درست نہیں. اور اسی طرح وتخصیص الداخل فی البیت، اور اسی طرح اس کا عطف بھی اوپر والے تخصیص پر ہے، اَي لَا يَجُوزُ تَخْصِيصُ الدَّاخِلِ فِي الْبَيْتِ، اور جائز نہیں ہے اس شخص کی تخصیص جو داخل ہو جائے، فِي الْبَيْتِ، بیت اللہ میں، بعد ما قتل، بعد جبکہ اس نے قتل کیا تھا، یعنی باہر قتل کیا تھا اور پھر کہاں داخل ہو گیا، اس کی امام شافعی رحمہ اللہ آپ نے تخصیص کی تھی، یہ تخصیص بھی جائز نہیں ہے بھائی. اور کس سے تخصیص کی تھی؟ عن قولہ، اللہ کے اس قول سے، ومن دخلہ کان آمینا، اس سے آپ نے تخصیص کی تھی، یہ جائز نہیں. اور کس وجہ سے تخصیص کی تھی؟ بالقیاس علی القاتل بعد الدخول، قیاس کرتے ہوئے اس شخص پر جو قتل کرنے والا ہے، بعد الدخول، داخل ہونے کے بعد، یعنی اندر جا کر جو قتل کرنے والا ہے. وعلی الاطرافی، اور کس پر قیاس کرتے ہوئے؟ اعضا پر، یعنی وہ شخص جو اعضا کاٹ کر کسی کے اور پھر بھاگ کر بیت اللہ میں داخل ہو جائے. ایک تو یہ قیاس کیا آپ نے، اس کس کا قیاس کیا جو باہر قتل کر کے پھر بیت اللہ میں بھاگ کر چلا گیا تھا، اس کو قیاس کیا. کن پر قیاس کیا؟ جس نے بیت اللہ کے اندر قتل کیا، اور اس پر وہ جس نے باہر اعضا کسی کے کاٹے اور بھاگ کر بیت اللہ میں چلا گیا، یہ قیاس بھی جائز نہیں ہے. اس قیاس کی وجہ سے تخصیص بھی جائز نہیں ہے، وقولہ علیہ السلام، اور حضور علیہ السلام کے اس قول کی وجہ سے بھی تخصیص جائز نہیں ہے کہ الحرم لا يعيز عاصيا ولا فارم بدم، تخصیص جائز نہیں بھائی. کیوں نہیں جائز بھائی؟ دونوں صورتوں میں ہم نے بتایا کہ امام شافعی رحمہ اللہ آپ نے تاریخ تسمیہ عامدن، اس کی بھی تخصیص کی، اور آپ نے وہ شخص جو قتل کر کے پھر حرم میں چلا گیا، اس کی بھی آپ نے کیا کر دی؟ تخصیص کر دی. یہ تخصیص جائز نہیں، لئنہما لیسا بمخصوصین، اس لیے کیونکہ یہ دونوں عام مخصوص ہیں ہی نہیں ہمارے نزدیک، یہاں تخصیص کی ہی نہیں گئی بھائی، یہ دونوں مخصوص نہیں ہیں. تو جب ان میں تخصیص نہیں ہے تو یہ قطعی ہیں، اور خبر واحد اور قیاس ظنی ہیں، اور جو قطعی ہے اس سے خبر واحد اور قیاس کے ذریعے تخصیص کرنا صحیح نہیں ہے بھائی. کہتے ہیں تعلیل لقولہ لا یجوز, یہ تعلیل ہے ماتن کے قول لا یجوز کے لیے. ماتن نے کیا کہا تھا؟ لا یجوز تخصیص, تخصیص جائز نہیں. کیوں نہیں جائز؟ اس کی علت بیان کر رہے ہیں, لئنہما لیسا بمخصوصین, اسے کیونکہ یہ دونوں مخصوص ہی نہیں ہیں. تو تعلیل کہتے ہیں علت بیان کرنا, تو یہ تعلیل ہے ماتن کے قول لا یجوز کے لیے. ایلی ان ھذین العامین لیسا بمخصوصین, یعنی کہ یہ دونوں عام مخصوص ہی نہیں ہیں. اولاً بھائی دونوں یہ اولاً مخصوص ہی نہیں ہے, کما زعمتم جیسے کہ تم نے گمان کیا, حتی یخص ثانیاً بالقیاسی, یہاں تک کہ پھر دوسری مرتبہ, اولاً یہ مخصوص ہے ہی نہیں کہ پھر دوبارہ آپ کیا کریں, یخص ثانیاً دوبارہ آپ کیا کریں, حتی یخص ثانیاً یہاں تک کہ دوسری مرتبہ ان میں تخصیص کی جائے, بالقیاسی و خبر الواحد, قیاس اور خبر واحد کے ذریعے. پہلے تخصیص ہوتی تو پھر آپ کی بات ہم مان لیتے, قیاس اور خبر واحد کے ذریعے آپ تخصیص کر لیتے, لیکن ان میں اولاً یعنی پہلے تخصیص ہوئی نہیں تو ثانیاً بھی خبر واحد اور قیاس کے ذریعے ان سے تخصیص جائز نہیں. لأن الناس ليس بداخل, اچھا تخصیص نہیں ہے تو پھر کیسے نکالا اس حکم سے احناف تم نے؟ آپ نے کیا کہا تھا اے احناف, جو بھولے سے چھوڑ دے بسم اللہ اس کا ذبیحہ جائز ہے, تو یہ تخصیص کی یا نہیں کی؟ اور خود کہہ رہے ہو تخصیص کوئی نہیں ہے, نکالا تو ہے تم نے اس کو اس حکم سے, تو اسی کا جواب دینے لگے ہیں کہ بھئی یہ اس من میں داخل ہی نہیں تھا, داخل ہوتا پھر ہم نکالتے تو آپ کہتے تخصیص کی, یہ تو اس میں داخل ہی نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ حدیث میں آتا ہے رفع عن امتی الخطأ والنسیان, میری امت سے خطا اور نسیان یعنی بھول چوک کو اٹھا لیا گیا ہے, غلطی سے کوئی گناہ ہو جائے, کوئی جرم ہو جائے تو یا بھولے سے ہو جائے تو وہ یعنی معاف ہیں, اس پر اللہ مواخذہ نہیں فرمائیں گے. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے, تو تقریباً اللہ تعالی نے یہ حکم فرما دیا کہ تم لوگوں سے خطا اور نسیان کو اٹھا لیا گیا ہے. پہلی امتوں میں اس طرح نہیں تھا بھائی, لیکن یہاں کیا ہے, خطا اور نسیان پر اللہ مواخذہ نہیں فرماتے بھائی, خطا اور نسیان پر. صورت سمجھ میں آ رہی ہے بھائی؟ روزے میں آپ بھولے سے کچھ کھا پی لیں, کیا پڑا ہے آپ نے, روزہ نہیں ٹوٹتا بھائی, کیونکہ وہ غلطی سے بھول آپ نے بھولے سے کھایا ہے بھائی, تو خطا اور نسیان پر مواخذہ نہیں ہے بھائی. تو وہ اس اللہ کے اس قول میں داخل ہی نہیں ہے. تو بھولے سے چھوڑنے والا وہ تارک تسمیہ ہے ہی نہیں, وہ کس کی طرح ہے, ذاکر تسمیہ کی طرح. بھولے سے چھوڑنے والا کس کی طرح ہے, ذاکر, گویا کہ ذکر کرنے والا ہے, جو اللہ کے نام کو ذکر کر رہا ہو باقاعدہ, یہ اسی کی طرح ہے بھائی, کیونکہ یہ جان بوجھ کر نہیں چھوڑ رہا بلکہ بھولے سے چھوڑ رہا ہے, اور بھولے سے کوئی غلطی ہو وہ عند اللہ معاف ہے بھائی, تو وہ اس میں داخل ہی نہیں ہے. وہ تو گویا تارک تسمیہ ہوا ہی نہیں, بلکہ وہ تو کیا ہوا, ذاکر تسمیہ. اور آیت میں تو کس کا ذکر تھا, تارک تسمیہ کا ذکر تھا کہ اس کا ذبیحہ حرام ہے, تو یہ تو ذاکر تسمیہ ہوا, یہ اس کے تحت داخل ہی نہیں. تو کہتے ہیں لئن الناس لیس بداخل فی قوله تعالی, اس لیے کیونکہ بھولنے والا جو ہے وہ داخل ہی نہیں اللہ کے اس قول میں, مما لم یذکر اسم اللہ اصلا اصلا اے قطعا, یعنی سرے سے اس میں داخل ہی نہیں ہے قطعی طور پر, اس ہوا فی معنی الذاکری، اس لیے کیونکہ وہ ذکر کرنے والے ہی کے معنی میں ہے، فلم یقص من الآیتی، پس اس کی آیت سے تخصیص نہیں کی گئی، حتی یقاس علیہ العامد، یہاں تک کہ اس پر کس کو قیاس کیا جائے، عامد کو، آپ نے عامد کو اسی پر ناصب پر ہی قیاس کیا تھا، تو ہم نے تو بتلایا کہ تخصیص ہم نے کی نہیں ہے، تو جب تخصیص اس کی ہوئی نہیں تو دوسرے کو اس پر قیاس کرتے ہوئے اس کی تخصیص کرنا بھی جائز نہیں. تو کہتے ہیں فلم یقص من الآیت، تو اس کی آیت سے تخصیص ہی نہیں کی گئی، حتی یقاس علیہ العامد، تو یہاں تک کہ اس پر عامد کا بھی قیاس کیا جائے. وَقَذَا الَّذِي عَلَيْهِ قِصَاصٌ فِي الطَّرَفِ، اسی طرح وہ شخص جس پر قصاص ہو، فِي الطَّرَفِ اَي فِي الْعُزْوِ، طرف کس کو کہتے ہیں، عضو کو، جس پر قصاص و عضو کے اندر، لم یقص من الآمینی، اس کی بھی تخصیص نہیں کی گئی آمین سے، جو کانا آمینہ آیا تھا اس سے اس کی تخصیص نہیں کی گئی. اذ المراد بالآمینی، اس لیے کیونکہ آمین سے مراد کہ وہ آیت میں کیا تھا، وہ امان والا ہے، تو وہ جو امان والا آیا اس سے مراد جو ہے آمین الذات، وہ کون مراد ہے، آمین الذات، یعنی ذات کے اعتبار سے اسے امان ہے. کون مراد ہے، ذات کے اعتبار سے مامون ہے. تو آیت کا معنی یہ، ایک شخص پہلے مباح الدم ہو چکا تھا، یعنی اس نے کسی کو قتل کیا تھا تو مباح الدم ہو گیا، اب اس سے قصاص لیا جائے گا، یا یہ شادی شدہ تھا، اس نے زنا کیا تھا تو اس کو رجم کیا جاتا ہے، وہ بھی مباح الدم ہو چکا ہے، یا اسی طرح کوئی شخص مرتد ہو گیا تھا، تو مرتد ہونے کے بعد وہ کیا ہو جاتا ہے، اس کو کتنی مہلت دی جاتی ہے، 3 دن کی مہلت دی جاتی ہے، پھر اسے قتل کر دیا جاتا ہے اگر مسلمان نہ ہو بھائی. تو جو شخص مباح الدم ہو چکا تھا مرتد ہونے کی وجہ سے، یا زنا کی وجہ سے، یا کسی کو قتل کرنے کی وجہ سے، وہ مباح الدم جب حرم میں جائے گا تو کیا بن جائے گا، آمین بن جائے گا، اپنی ذات کے اعتبار سے امان والا ہو گیا، حرم کے اندر اب اس سے قصاص نہیں لیا جائے گا. پہلے مباح الدم تھا، حرم میں جا کر کیا ہوا، آمین ہوا ہے، اور کس اعتبار سے، اپنی ذات کے اعتبار سے، پہلے اس کا خون جائز تھا حرم کے اندر، اب خون جائز اس کا نہیں ہے. تو اس صورت میں یاد رکھیے مولانا، پھر حرم کسے، اس کو نکلنے پر مجبور کیا جائے گا بھائی، سمجھ میں آیا، حرم کے اندر ہم اسے کچھ نہیں کہیں گے، ہاں لوگوں سے کہہ دیا جائے گا کوئی اس کے ساتھ کوئی معاملہ نہ کرے، کوئی اسے کلام سلام وغیرہ کوئی بھی نہ کرے، بالکل قطع تعلق کرنے سارے بھائی، کوئی نہ اسے بیع و شراء کرے، کوئی اسے کھانے پینے کی کوئی چیز نہ دے، یہاں تک کہ یہ مجبور ہو جائے وہاں سے نکلنے پر، اور جب وہاں سے نکلے گا تو پھر اسے کیا کیا جائے گا، اسے قتل کیا جائے گا. مولانا سورت سمجھ میں آ گئی. تو ہم کہتے ہیں آیت میں جو آمین آیا وہ آمین الذات مراد ہے، کہ پہلے مباح الدم تھا، اب حرم میں جا کر کیا بن گیا، آمین بن گیا، آمین بن گیا. اور جو اعضاء کی بات ہم نے کی، کہ جس نے اعضاء کسی کا عضو کاٹ دیا اور پھر حرم میں بھاگ کر چلا گیا، تو اس سے حرم کے اندر ہی قصاص لیا جائے گا بھائی، تو وہ اس آیت میں داخل ہی نہیں ہے، کیونکہ آیت میں آمین سے کون مراد ہے، آمین ذات مراد ہے مولانا، وہ پہلے مباح الدم ہو چکا اور کسی کا کسی کوئی عضو کاٹے تو وہ مباح الدم ہوتا ہے نہیں، اس کا بھی عضو بھی کاٹا جائے گا، اس کو قتل تو نہیں کیا جائے گا. تو لہذا تو یہ جو اعضاء ہیں یاد رکھیے، ان سے مال والا برتاؤ کیا جاتا ہے، اعضاء کے ساتھ کس کا برتاؤ کیا جاتا ہے، مال والا برتاؤ کیا جاتا ہے، اس لیے کیونکہ جس طرح مال کے ذریعے انسان اپنے نفس کی حفاظت کرتا ہے، سمجھ میں آیا بھائی، مال کے ذریعے اپنا کھانا پینا لے رہا ہے، لباس لے رہا ہے سردی سے بچنے کے لیے، اسی طرح مولانا مکان بناتا ہے، تو یہ اپنی ذات کی حفاظت کے لیے وہ سارے سامان کس کے ذریعے کرتا ہے، مال کے ذریعے. تو مال کے ذریعے جیسے انسان اپنی نفس کی حفاظت کرتا ہے، اسی طرح اعضاء کے ذریعے بھی کیا کرتا ہے، اپنے نفس کی حفاظت کرتا ہے، تو اعضاء مال کی طرح ہوئے، تو ان کے ساتھ مال والا برتاؤ کیا جائے گا. اور بالاتفاق حرم کے اندر کسی کوئی جو کسی پر مالی تاوان آتا ہے تو اسے حرم کے اندر ہی وصول کیا جائے گا، اسے چھوڑا نہیں جائے گا. تو لہذا اعضاء بھی جو ہیں کس کی طرح ہوئے، مال کی طرح ہوئے، جب مال کی طرح ہوئے تو ان کا حکم بھی مال کی طرح ہوا، اور مال کا کیا حکم تھا، کہ حرم کے اندر ہی اسے کیا کر دیا جائے گا، اس شخص سے کیا کیا جائے گا؟ وصول کیا جائے گا. تو یہاں پر بھی چونکہ آزادی مال کی طرح ہے تو یہاں اسی طرح حرم کے اندر ہی اعضا کے سلسلے میں بھی اس سے قصاص لے لیا جائے گا. صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ تو وہ لہذا وہ اس آیت میں داخل ہی نہیں ہے ابھی, کیونکہ آمین سے کیا مراد ہے؟ آمین اس ذات جو پہلے مباح الدم تھا اب حرم میں جا کر پناہ لینا چاہتا ہے بھائی. اور باقی وہ شخص جو حرم کے اندر قتل کرتا ہے وہ بھی اس آیت کے اندر داخل ہی نہیں ہے بھائی. کیونکہ اب کیا معنی بیان کیا ہم نے آیت کا؟ جی آمین الزاد, یعنی پہلے مباح الدم تھا اب حرم میں جا کر کیا کر لینا چاہتا ہے؟ پناہ. تو جو پہلے مباح الدم ہو پھر حرم کے اندر داخل ہو تو وہ ممامون ہو جائے گا. تو آیت میں کیا آیا؟ من داخلہ, جو اس حرم میں کیا ہوا؟ داخل ہوا. پہلے کیا تھا؟ مباح الدم ہو کر داخل ہوتا ہے وہ. تو اور جبکہ یہ شخص تو کیا ہے؟ آیت کے مضمون سے خارج ہے, یہ تو اندر داخل ہو کر کیا کر رہا ہے؟ قتل. اور آیت میں کیا رہا ہے؟ من داخلہ کیا معنی؟ جو مباح الدم ہو کر داخل ہو. تو یہ تو آیت کے مضمون سے ہی کیا ہو گیا؟ خارج ہو گیا, کیونکہ یہ داخل ہوتے وقت مباح الدم نہیں تھا مولانا. اور ہم نے کیا کہا؟ داخل ہوتے وقت کیا ہونا چاہیے؟ مباح الدم. بات سمجھ میں آ گئی؟ تو لہذا آپ جو آپ شواب آپ یہ سمجھے تھے کہ شاید ہم نے ان دو افراد کی تخصیص کی ہے, ایک وہ جو حرم کے اندر جا کر قتل کرتا ہے, ہم نے جواب دے دیا کہ نہیں ہم نے تخصیص نہیں کی, وہ آیت کے مضمون میں داخل نہیں. اور دوسرا آپ نے کیا کہا تھا؟ اعضا والے کو بھی ہم نے تخصیص کی تھی جو اعضا کاٹ کر حرام میں داخل ہوتا ہے. ہم کہتے ہیں نہیں بھائی, اعضا کے ساتھ مال والا برتاؤ کیا جائے گا, وہ اس آیت کے ساتھ داخل ہی نہیں ہے. سورت سمجھ میں آ گئی؟ لہذا ہم نے تخصیص کی نہیں. جب تخصیص کی نہیں تو یہاں اسی طرح قطعی رہا. تو اس میں سے پھر خبر واحد اور قیاس کے لیے آپ کا تخصیص کرنا بھی صحیح نہیں. مسئلہ اچھی طرح سمجھ میں آ گیا؟ جی دیکھیے اب کہتے ہیں وَقَذَا الَّذِي عَلَيْهِ قِصَاصٌ فِي الطَّرَفِ لَمْ يُخَصَّ مِنَ الْآمِنِ, اور اسی طرح وہ شخص جس پر قصاص ہو طرف کے اندر یعنی عضو کے اندر, لَمْ يُخَصَّ مِنَ الْآمِنِ, اس کی بھی تخصیص نہیں کی گئی آمین میں سے. اِذِ الْمُرَادُ بِالْآمِنِ آمِنُ الذَّاتِ, اس لیے کہ آمین سے کیا مراد ہے؟ آمین الذات مراد ہے. وَالْأَطْرَافُ, اس پر اس کا عطف ذات پر نہ کرنا والا نا, وہ مضاف الیہ ہے آمین کے لیے, اور اطراف یہ مبتدا ہے, آگے خبر آ رہی ہے. والاطراف کا انہا لیست من الذات بل من المال, اور اطراف گویا کہ وہ ذات میں سے ہیں ہی نہیں بلکہ کس میں سے ہیں؟ مال میں سے ہیں. کیونکہ میں نے بتایا کہ اعضاء کے ساتھ کس کا برتاؤ کیا جاتا ہے؟ مال والا برتاؤ کیا جاتا ہے. کیونکہ جیسے مال کے ذریعے انسان اپنے نفس کی حفاظت کرتا ہے, اسی طرح اعضاء کے ذریعے بھی اپنے نفس کی حفاظت کرتا ہے. وَقَدَ الْقَاتِلُ بَعْدَ الدُّخُولِ فِيهِ, اور اسی طرح وہ جو قتل کرنے والا ہے بعد الدخول فیہ, بیت اللہ میں یا حرم میں داخل ہونے کے بعد, وہ بھی اس کے اندر آمین سے اس کی تخصیص نہیں کی گئی بھائی. اِذْ مَعْنَى قَوْلِهِ, اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے قول کا معنی یہ ہے, وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا, یہ جو اللہ کا قول ہے وہ من دخلہ کان آمینہ کا معنی کیا ہے؟ من دخلہ بعدما صار مباح الدم, کہ وہ شخص جو داخل ہو حرم میں بعد اس کے جبکہ وہ مباح الدم ہو گیا تھا, بردت مرتد ہونے کی وجہ سے, او زنا یا زنا کی وجہ سے, او قصاص یا قصاص کی وجہ سے. تو وہ شخص جو داخل ہوا مباح الدم ہو کر وہ مراد ہے. لا انہ باشر ہادی امورا بعد الدخول, نہ یہ کہ وہ سر انجام دینے والا ہو ان امور کو, باشر کا معنی سر انجام دینے والا, نہ یہ کہ وہ باشرہ کا معنی سر انجام دینا, نہ یہ کہ وہ سر انجام دینے والا ہو ان امور کو داخل ہونے کے بعد, تو وہ مراد نہیں ہے مولانا یہ. وہ فہو خارج عن مضمون الایتی, تو وہ کیا ہوا؟ آیت کے مضمون سے ہی خارج ہوا. لانہ مخصوص منہا, نہ یہ کہ وہ اس سے مخصوص ہے. یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی بھائی؟ لا یقال, جی یہاں سے ایک اعتراض اور اس کا جواب ذکر کر رہے ہیں. اعتراض یہ کہ بھئی من داخلہ فی ہذا امیر بیت اللہ کو راجے ہے. کس کو راجے ہے؟ اس لیے کیونکہ ما قبل میں آتا ہے ان اول بیت وضع للناس, ما قبل میں بیت کا ذکر ہے حرم کا ذکر نہیں ہے. تو دخلہ کی ہذا امیر بھی کس کو راجے ہوگی؟ بیت ہی کو راجے ہوگی. تو بیت اللہ میں جو داخل ہوا وہ امان والا ہے, آیت میں تو یہ ذکر ہوا. اور بحث چل رہی ہے حرم کے اندر جو کیا کرتا ہے, داخل ہوتا ہے. مسئلہ کس سے متعلق ہے؟ حرم میں پناہ لینے والے سے. اور آیت میں کس کا ذکر ہے؟ بیت اللہ میں داخل ہونے والا. کہتے ہیں نہیں بھائی, یہ اعتراض نہ کیا جائے. اس لیے کیونکہ ٹھیک ہے اگرچہ یہ حاض امیر بیت اللہ کو راجے ہے, لیکن حرم اور بیت اللہ کا ایک ہی حکم ہے. حرم اور بیت اللہ کا ایک ہی حکم ہے, کیونکہ دوسری آیت میں دوسری جگہ اللہ فرماتے ہیں اولم یروا انا جعلنا حرما آمنا, کیا یہ لوگ نہیں دیکھتے کہ ہم نے حرم کو امن والی جگہ بنایا ہے. بھائی معلوم ہوا امان والی جگہ بنایا ہے. بھائی سمجھ میں آیا؟ معلوم ہوا حرم بھی کیا ہے؟ بیت اللہ کی طرح ہے, وہ بھی جو اس میں داخل ہوگا وہ بھی کیا ہے؟ امان والا ہے. بات سمجھ میں آ گئی بھائی؟ لا يقال, یہ اعتراض نہ کیا جائے کہ ان ضمیر دخلہ راجع الى البیت, کہ دخلہ کی ضمیر جو ہے وہ راجع ہے بیت اللہ کی طرف. والمقصود بیان امن الحرم, اور مقصود تو یہاں پر حرم میں امان لینے والے کا بیان ہے. لئن نقول, اس لیے کیونکہ ہم یہ کہتے ہیں ان حکمہ واحد, کہ اس کا حکم حکمہ ہما ہونا چاہیے بھائی, حکمہ ہما بھائی. لئن نقول ان حکمہما واحد, اس لیے کیونکہ ہم یہ کہتے ہیں ان حکمہما واحد, ان دونوں کا حکام ایک ہی ہے. بدلیل قولہ تعالی, اللہ تعالی کے اس قول کی دلیل کی وجہ سے. اولم یروا انا جعلنا حرما آمنا, کیا ان لوگوں نے نہیں دیکھا کہ ہم نے بنایا ہے حرم کو امان والا. مسئلہ سمجھ میں آ گیا سب کو اچھی طرح؟ چلیے بس مولانا, هذا هو المرام, والله اعلم بحقيقة الكلام.